ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تيسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. وہی تو ہے جس نے اپنے پیغمبر کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اس کو تمام ادیان پر غالب کر دے. یہ آیت قرآن پاک میں تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ تین دفعہ ہے اور اس آیت پہ شاید بیسیوں بار بات ہوتی ہے، لیکن آج یہ آیت میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں پڑھی ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق کے ناطے سے اللہ نے نبی کے اس مشن کو پورا کروایا، غلبہ اسلام کا کام ہوا. اگر چند لفظوں میں، بلٹس میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیں تو امام عدل، عدل کرنے والے امام، امام حریت، آزاد امام تھے، کسی کے اشاروں پہ نہیں ناچتے تھے، خلیفہ راشد تھے، فاتح عرب و عجم تھے، داماد علی تھے. یہ شاید کچھ لوگوں کو نیا لگے، حضرت علی کے داماد تھے یہ، خلیفہ دوم اور امیر المومنین، جن کو لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتی ہیں. ان کو عبقری شخصیت کہتے ہیں. عبقر عرب لوگ اس شخص کو کہتے تھے، جس کو میں صرف سمجھانے کے لیے کہنے لگی ہوں، اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں میں تو جنوں والی خوبی ہے، عبقریت جنیت ہوتی ہے. یعنی جب ایک شخص میں مختلف قسم کی خوبیاں پیدا ہو جائیں تو عرب لوگ اس کو عبقری کہتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی ساتھی، خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی اور قیصر و کسرا کے فاتح عمر فاروق رضی اللہ عنہ. اور میں آپ کو مبارک دیتی ہوں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں اور میں کتنی خوش قسمت ہوں کہ آج ہم اتنی پیاری شخصیات کی تعریفیں اور ان کی شخصیات کے خوبصورت پہلو دیکھ رہے ہیں. ورنہ بعض لوگ اتنے بد نصیب بھی ہیں کہ وہ ان خوبصورت شخصیات کی اچھائیوں سے زیادہ ان کی برائیاں پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے کوئی ان میں سے نہ کرے. تو چند باتیں ان کے لیے جو آپ کے لیے دلچسپی والی ہوں گی. نام تھا عمر بن خطاب، لقب تھا فاروق. اور فاروق کا لقب ان کو کیوں ملا؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والا. اسلام بند کمروں میں تھا یہاں تک کہ عمر مسلمان ہوئے، یہ کسی صحابی نے ان کے بارے میں کہا. عمر وہ شخص ہیں کہ جن کے قبول اسلام کے بعد کھل کر مکہ میں عبادت کرنے کا لوگوں کو رجحان پیدا ہوا. حضرت عمر نے اپنا ایمان اور اسلام چھپایا نہیں تھا باقی لوگوں کی طرح، اس لیے ان کو فاروق کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو کرائیٹیرین بنا دیا. ان کی کنیت ہے ابو حفص، حفصہ بیٹی تھی اسی سے حفصہ کے باپ. ان کا نسب نوی پشپشت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا تھا. ولادت ان کی واقعہ فیل کے 13 سال بعد، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے ہوئے؟ 13 سال چھوٹے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. قبول اسلام کب تھا؟ ساتھ ساتھ ہر بات میں ابو بکر کے ساتھ اب ان کو ریلیٹ کرتے جائیے. نبوت کے 6 سال، 33 برس کی عمر میں اسلام قبول کیا. نبوت کا 6 سال تھا. شکل و صورت کیسی تھی؟ رنگ سفید تھا، سرخی مائل تھا، رخساروں پر گوشت کم، قد مبارک دراز تھا، خوب جیسے چوڑے چکلے تھے آپ یہ کہہ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ داری کیا تھی یا قرابت کیا تھی؟ آپ کی بیٹی حضرت حفصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، پھر دور خلافت میں یعنی جب یہ خلیفہ بن گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی اور حضرت علی کی صاحبزادی ام کلثوم سے آپ کا نکاح ہوا. ذرا لکھیں، اپنے خاندان کے کسی رشتے کو سامنے لائیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر اور دوسری طرف سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے داماد. کوئی بات بھی سمجھ آتی ہے ہمیں؟ سسر تو بوڑھا ہوتا ہے, داماد تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. اس دور میں شادیاں اتنی مشکل نہیں تھیں کہ عمر کے ایک ایک فرق کے ساتھ سال, ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات کے ساتھ وہ شادیوں کو ادھر سے ادھر نہیں کرتے تھے. ان کے لیے یہ کوئی بڑی بات ہی نہیں تھی. آپ سوچئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے چھوٹے, 13 سال. آپ کی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت عمر مبارک تقریباً 30 سال ہوگی, کیونکہ 25 سال کی عمر میں شادی ہوئی تو خدیجہ کے بطن سے. اب فاطمہ 25 سال پہلے, پھر ان کی بیٹی کب ہوئی ہوگی؟ کم از کم 15 سال تو کی تو ہوں گی نا فاطمہ. پھر اس بیٹی کے جوان ہونے میں کتنے سال لگے ہوں گے؟ وہ 15 کی ہوگی, تو پھر عمر سے نکاح ہوا. ہم کہتے کہتے بڈھا بابا مل گیا. یاد رکھیے, ہمارا آج معیار ہی درست نہیں ہے شادیوں کا, اس لیے ہم پریشان ہیں. اللہ کے نبی کی بیٹی کے داماد تھے, پھر ان سے بچے بھی پیدا ہوئے, زید بن عمر اور رقیہ بنت عمر, یہ دو بچیاں تھیں. تو یہ دونوں بچیاں حضرت خدیجہ کی کیا لگی؟ نواسیاں. تو اللہ کے نبی کی کیا لگی؟ پر نواسیاں. اور شادی کس سے ہو رہی؟ عمر سے. ہماری ویو لینتھ ہی نہیں ملتی, ایکسکیوز می, سیدھی سی جو بات ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ ابو بکر کے تو ہم نے اتنے پیارے قصے پڑھ لیے, عمر کے بھی کوئی قصے تھے کیا؟ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کی کچھ انہوں نے خدمت کی کیا ہوا؟ تو مکہ میں 7 سال اور دور مدینہ میں 10 سال آپ ہر وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہے. 27 غزوات نبوی میں کسی موقع پہ غیر حاضر نہیں ہوئے. ہم کتنا لیٹ آتے ہیں, ہم کتنے مواقع نیکیوں کے صرف اپنی غفلت اور سستی کی وجہ سے ضائع کرتے ہیں. اور یہاں جنگیں نہیں لگی ہوئی, یہاں تو آرام دہ کرسیاں اور مزے کی چیزیں. 27 کہنے کا لفظ ہے, گنتی گنو تو شاید دو ایک منٹ سے تو زائد ہی لگے گا, 1 2 3 کہہ کر 27 پہ پہنچنے میں. اور اتنی جنگوں میں حاضر ہوئے, اور مزے کی بات ہے موت پھر کوئی نہیں آئی وہاں. ہم سوچتے اللہ کے رستے میں اگر جنگ پہ نکلے تو پتہ نہیں مری نہ جائے. پھر اسی طرح خانہ کعبہ میں سب سے پہلے اسلام کا نام آپ ہی نے بلند کیا. جب یہ مسلمان ہوئے, بڑا دلچسپ واقعہ ان کے اسلام کا, بڑی اہم بات کہنے لگی ہوں. باقی لوگوں کے بارے میں قرآن میں آیتیں نازل ہوئیں, لیکن شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ جنہوں نے بہت ہی خوبصورت کتابیں لکھی ہیں, علوم القرآن پہ بھی اور حجت البالغہ کتاب کے مصنف بھی ہیں, کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی 27 آیتیں عمر کی رائے پر نازل ہوئیں. اور کہا کیا کرتے تھے کہ اللہ نے میری, میں نے اللہ کی موافقت کی. یہ سوچ رہے ہوتے تھے, قرآن کی آیت آ جاتی تھی تو اب کہنا کیا چاہیے تھا؟ دیکھا میں نے جو سوچا اللہ نے وہ کیا. ایسے نہیں کہتے تھے, یہ بے ادبی ہوتی ہے, محنت تھے. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں نے 3 مقام, کسی حدیث میں آتا ہے 9 دفعہ, کہتے ہیں میں نے اپنے رب کی موافقت کی. مثلا پردے کی آیتیں, ازواج مطہرات کو دیکھتے تھے کہ خواتین ہوتی تھی اپنی جگہوں میں, حجروں میں, تو مرد بھی آتے جاتے تھے اللہ کے نبی سے ضروری کاموں پہ, تو پسند نہیں کرتے تھے, اللہ تعالیٰ کو کہتے تھے بیانن شافیہ. پردے کی آتے عمر کے کہنے پہ آ گئی. آج عمر کے مانگے ہوئے پردے ہم نے تار تار کر دیے. شراب ان کے کہنے پہ حرام ہوئی. ایک اترا حکم, کہتے نہیں اللہ تعالیٰ اور حکم دے, ابھی اور دے, شراب ان کے ہو گئی. صفا مروا. پھر اسی طرح لِيُسْخِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ, جو ابھی بھی میں نے آیت پڑھی ہے کہ دین کو غالب کرے. اور سورۃ الف لام میم غُلِبَتِ الروم, جو آیت ہے سورۃ روم کی, اس کے اندر جو پیشن گوئیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کی تھی وہ حضرت عمر کے دور میں سچی ثابت ہوئی. یعنی عمر جو تھے نا, اسلام کا غلبہ تھے, اسلام کا عروج تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ احادیث نوٹ کر لیجیے عمر کے بارے میں. فرمایا, بخاری اور مسلم کی روایت ہے, کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے. بھلا کیوں؟ کہ اب تمہاری نہیں چلنی, چھوڑو. اچھا فائدہ بھی اپنے اوپر لے کر سوچیں, ہمارے بارے میں شیطان کا کیا رائے ہوگا. ہیلو, ہاؤ آر یو ڈوئنگ, اوکے, سی یو نیکسٹ ٹائم. لیکن ایمان زیادہ ہوتا ہے نا, تو شیطان اس بندے کو ڈسٹرب نہیں کرتا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جنت میں عمر کا لقب بڑا محل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ آپ حضرت عمر کے محل کے پاس ہیں, تو اندر نہیں گئے, واپس آ گئے. تو صبح خواب میں آپ نے کہا کہ عمر میں نے تیرا محل دیکھا ہے جنت میں, تو کہا اللہ کے نبی آپ پاس آئے کہ نہیں اندر؟ کہا میں نے کوشش کی تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا. तो उमर की गैरत मुझे याद आ गई कि उमर माइंड ना कर ले कि मेरे घर की कोई औरत उधर थी और आप क्यों गए, तो मैं वापस आ गया। कहा अल्लाह के नबी, मैं आपके बारे में ऐसे सोचूंगा। बहकी की रिवायत है, ये जो ऊपर वाली रिवायत बताई ना, ये बुखारी और मुस्लिम की थी। बहकी की रिवायत है कि उमर की जुबान पर खुदा ने हक जारी कर दिया। कुछ जुबानें ऐसी होती हैं जो वो कहती है ना वो सच होता है और अल्लाह उसको सच कर देता है। हदीस में आता है, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं कि वो लोगों की नजरों में कुछ भी नहीं है, कुछ किसी नाम खाते में नहीं, बट अल्लाह के पास उनका इतना मुकाम है कि अगर वो कसम भी खा दें तो अल्लाह उनकी कसम पूरी कर देता है। और ऐसी जुबान के लिए अपने आप को बहुत सच्चा करना पड़ता है। फिर उसके बाद फरमाया, मिश्कात की रिवायत है कि मेरे बाद अबू बकर और उमर की इक्तदा करना। तिर्मिजी की रिवायत, जो मेरा ख्याल है ग्रेटिट्यूड है उमर के लिए, आपने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। रिवायत में यहां तक आता है कि हर उम्मत का एक साहिब इल्हाम शख्स होता है, यानी ऐसी जिसको बातें सूझती हैं, और मेरी उम्मत के वो शख्स अबू बकर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु है। और गौर कीजिए कि नबी होता तो उमर होते, तो खलीफा अबू बकर क्यों बने? इसमें बहुत बड़ी बात है, मैं इस इशू को तफसीर में डिस्कस कर चुकी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बड़ा सोचती थी कि ये क्या, नबी होते तो उमर होते, तो फिर खलीफा भी नबी को ही होना चाहिए था। नहीं, नबी वाली खूबियां उमर में थी, लेकिन जो खिलाफत की जिम्मेदारियां और जो नबी सल्लम के बाद जोड़ तोड़ करना था ना, वो अबू बकर जैसे हलीम और तबा और ठंडे मिजाज के शख्स से होना था। और बिल्कुल जोड़ है, 2 साल का नबी सल्लम का दौर, 23 साल, अबू बकर 2 साल, फिर उम्र 10 साल। असल में ये 10 साल उधर नबी से जुड़ने थे, बट नबी सल्लम के बाद जो एक चेंज आया ना जिंदगी में लोगों की, वो 2 साल फितनों और आजमाइशों के थे। मैंने उसको तो छेड़ा ही नहीं आपके साथ, क्योंकि वो तो एक पूरी हिस्ट्री खुल जाती। लेकिन तकलीफें, बड़े बड़े लोग दीन से निकल गए। आप कह लें कि उम्मत के लोग जो 1 लाख से जायद थे हजरत अलविदा के मौके पर नबी सल्लम की जिंदगी में, नबी सल्लम की वफात के बाद गिरोहों के गिरोह इस्लाम से निकल गए। जो ऐसे ही आते हैं ना, वो ऐसे ही चले भी जाते हैं हवा बरोले। तो उमर जैसा शख्स होता तो पता नहीं उस वक्त क्या कुछ हो जाता। अबू बकर ने ठंडे सुबह से, याद रखिए जब चेंज आती है जिंदगी में तो ठंडा सुबह चाहिए होता है। कल के सुबह के सेशन का आखिरी नुक्ता कि नतायज जल्दी नहीं मांगने अगर आप जहनी तौर पर सेहतमंद है। तो जो वो तेज आंच पे खाना पकाता है, उसका खाना या तो जल जाता है या कच्चा रहता है। तो उम्र के दौर से पहले अबू बकर के 2 सालों में दोबारा आप कह लीजिए कि स्टेबिलिटी आ गई। उम्मत ने नबी सल्लम की मौत के हादसे को कबूल कर लिया। फिर अबू बकर के बाद उमर का दौर शुरू हुआ, तो फिर उसमें जो गलबा हुआ वो तो बस एक अपनी जगह पे कहानी है। फिर अबू बकर और उमर के बारे में जो पीछे भी रिवायत सुनाई, आपने फरमाया कि आसमानों पर मेरे 2 वजीर हैं, जिब्राइल और मिकाइल, और जमीन पे अबू बकर और उमर है। नबी सल्लम अबू बकर और उमर के कंधे पर हाथ रखकर जा रहे थे, ऐसे जैसे को बीच में और एक हाथ इधर रख ले और ऐसे मोहब्बत का अंदाज है। फिर आपने फरमाया हम तीनों कियामत में इसी तरह उठेंगे, यानी अल्लाह के नबी जब उठेंगे तो आपके एक तरफ अबू बकर होंगे और एक तरफ उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु होंगे। थोड़ा सा खिलाफत फारूकी पे एक नजर डालते हैं। ये फैक्ट्स आपके लिए नए होंगे मुझे यकीन है, क्योंकि हमने मौजूद कभी नहीं पढ़े सुने अक्सर। हजरत उमर ने अबू बकर के बाद 10 साल 6 महीने 10 दिन तक हुकूमत की। कितना एरिया था आपके अंडर, लिखिएगा, 22 लाख मुरब्बा मील। सुभान अल्लाह, 10 साल 6 महीने 10 दिन में मुसलमानों की हुकूमत एक्सपेंड होके 2200,000 मुरब्बा मील यानी स्क्वायर माइल में कायम हो चुकी थी। ये कैसे हो गया? डेट देखिए आज की, 19 नवंबर 2016। पीछे जाइए, 16 को 6 कर दें बस, 19 नवंबर 2006 तक के पिछले 10 साल जाके दुनिया के अखबार पढ़िए, इतने मुरब्बा मील तक इस्लाम गया, छीना ही है, मिला तो नहीं। मैं इस नुक्ते पे बहुत सोचती हूँ और मेरे ये फेवरेट टॉपिक है इनकी हिस्ट्री पढ़ना। क्या रिसोर्सेज थे? F-16? नो। आपके पास कोई बुलेट्स थे? बख्तरबंद गाड़ियां थी? नहीं। ईमान था, रोब था, दबदबा था। सच्चा मोमिन अल्लाह से डरता है और लोग उससे डरते हैं, और जो अल्लाह से नहीं डरता सारों से वो डरता है। उमर का ईमान आज के एटम बॉम्ब से ज्यादा दुश्मनों को डराता था। एटलस इस्लामिया है, मुसलमान, आप जाएं किसी बुक स्टोर में अच्छे में तो हिस्ट्री की चंद बुक्स लें और बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें, इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका भी सर फखर से उठेगा। जैसे हम अपने मैके पे फखर करते हैं ना, اپنے بچوں کے سامنے میرے ابا یہ کرتے تھے، میرے بھائی یہ کرتے تھے، اس طرح سے ہم اپنے انشاءاللہ یہ مسلم ہیروز پہ فخر کریں گے. بہرحال بہت طویل عرصے تک آپ کی حکومت وہاں تک پھیلی. آپ کے دور میں 3600 علاقے فتح ہوئے ون بائی ون. علاقہ کس کو کہتے؟ ایریا. بس ویملی کا ایریا فتح ہو گیا، ایلنگ روڈ کا ہو گیا، ادھر سے ہیرو کا ہو گیا، ادھر سے الفرڈ کا ہو گیا. آپ صرف علاقوں کو گنیں تو 3500 علاقے فتح ہوئے صرف 10 سال میں. کیا روب تھا اس وقت مسلمانوں کا. آپ کے دور میں 900 جامع مسجدیں اور 4000 عام مسجدیں تعمیر ہوئیں. اور عمر کا بہت بڑا احسان ہے علم پہ. ان کے دور میں علم باضابطہ طور پہ لوگوں کے ہاتھوں میں آیا تھا. حفاظ بنانے کا اور دین کے استادوں کے وظائف مقرر کرنے اور پارٹ ٹائم سے فل ٹائم پہ ان کو لانے کا کام عمر فاروق نے کیا تھا. بہت علم دوست انسان تھے. قیصر و کسرا، آپ ان کے دو نام بدل لیں آج کے دور میں، دو بڑی سپر پاورز، انہی کے دور میں تباہ و برباد ہوئی اور مسلمانوں کو ملے علاقے. سبحان اللہ. آپ کے عہد میں عدالت کے ایسے بے مثال فیصلے چشم فلک نے دیکھے جن کا چرچا پوری دنیا میں پھیل گیا. بہت زیادہ جسٹس تھی، عدل بہت تھا. فتوحات عراق و ایران، روم، ترکستان اور بلاد عجم پر اسلامی عدل کا پرچم لہرانا حضرت فاروق اعظم کا بے مثال کارنامہ ہے. حضرت عمر کے زری اور درخش عہد پر کئی غیر مسلم بھی آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے. میں آپ کو دعوت دوں گی یو کے میں رہنے والے، یہاں سے آپ انسائیکلوپیڈیا آف برٹانیکا نکالیں، میں نے خود وہ بک کا ریفرنس وہ سب دیکھا. یہاں یہ جو اس وقت یورپ کے اندر رفاہی انتظام ہے یا سوشل سیٹ اپ ہے، انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ ہم نے یہ آئیڈیا عمر فاروق سے لیا، اور جن کا اپنا تھا ان کو بتائی کوئی نہیں. اللہ ہمیں ہدایت دے. حضرت حقیقت میں نفس سلم کے آفاقی دین کی تعمیر و ترقی کے اوجے سریا پر پہنچانے کے اوجے سریا پر پہنچانے اور دنیا بھر میں اسلام کا سکہ بٹھانے کا سہرا حضرت فاروق اعظم کے سر پر ہے. ان کی شخصیت کیا تھی؟ پرسنالٹی دیکھیے گا، بہت امیزنگ، بہت امیزنگ. دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے سب مردوں کو، اور اگر جو عورتوں والی خوبیاں ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ آج ہمیں بھی ان خوبیوں سے متصف کر دے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ علم کے 10 حصوں میں سے ایک حصہ ساری امت کو دیا گیا اور 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیے گئے. سوچئے، یعنی علم میں بہت آگے تھے. اور یہ بات نہیں ہے صرف، آپ کو کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے قصایا جس کو فیصلے کہتے ہیں، آپ کے اجتہاد، آپ کے محکم اصولوں پر مبنی مضبوط نظریات، اور آپ نے جو مختلف شرعی انتظامات کرتے ہوئے، کیونکہ جب اس دور میں خلیفہ ہوتے تھے تو وہ ایک قسم کے جج بھی ہوتے تھے، لائر بھی ہوتے تھے. اس وقت کا خلیفہ ایسے ہی نہیں تھا کہ بس یس نو کرتا تھا، باقی کام دوسرے، یہ سب خود کرتے تھے. تو حضرت عمر نے جو کچھ اپنے دور خلافت میں فیصلے کیے اور چیزیں کی، اس کو جمع کیا جائے تو 2 موٹی جلدوں کی کتاب تیار ہوتی ہے. آج بھی فقہ کا ایک عام طالب علم جو ہے وہ آپ کے فیصلے اور آپ کے احکامات کا مطالعہ کرتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. اتنی گہرائی میں جاتے تھے مسائل کی کہ اندر سے موتی نکال کر لے آتے تھے. حضرت علی ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمر کو ضرور یاد کیا کرو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے بارے میں بہت کچھ کہا. پھر آپ دیکھیے کہ ایسا شخص جب صالحین میں شامل ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا ہے. حضرت عثمان ان کے بارے میں کہتے ہیں، اللہ عمر کی قبر کو روشن کرے جس نے تراویح کی جماعت کا نظم قائم کر کے مساجد کو مزین کر دیا. سچ ہے نا، آج بھی مسجدیں زیادہ آباد کب ہوتی ہیں؟ تراویوں میں. تو حضرت عمر کے دور میں تراوی کو باقاعدہ ایک انسٹیٹیوٹ بنایا گیا تھا، اس سے پہلے رینڈملی چلتا تھا. جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں اس شخص سے بیزار ہوں جو ابو بکر صدیق اور عمر کو بھلائی سے یاد نہ کرے. کچھ لوگ ہیں محروم آج بھی کہ ان کی تعریفوں کی بجائے ان کی اوپر تنقید کرتے ہیں. پھر نافے، جو کون تھے پتہ ہے آپ کو؟ نافے کا ابن عمر، جو عمر کے بیٹے تھے، یہ اس کے غلام تھے. تو اب اپنے مالک کے باپ کے بارے میں کہتے ہیں ہر نیک کام میں آپ کی کوشش انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، اور آپ ہر کام انتہائی عمدگی اور بہتری کے ساتھ کرتے تھے، یہاں تک کہ اس روش پر آپ کا انتقال ہو گیا. سبحان اللہ، گھر کے بندے کی گواہی بہت اہم ہوتی ہے. اور ایک بہت قریب سے رہنے والا حضرت عمر کے بارے میں یہ بات جب کہہ رہا ہے کہ آپ سب سے زیادہ کانا اجود الاجود، سب سے زیادہ سخی سے بڑے سخی تھے، تو آپ بتائیے کہ اس میں جھوٹ تو نہیں ہو سکتا. پھر اس طرح امام محمد بن سیری، تمام امت کا ایمانی قلبی فیصلہ ہے، کہتے ہیں کہ جو شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا اس کے متعلق یہ گمان بھی نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابو بکر اور عمر سے محبت نہ کرے اور ان کی شان میں گستاخی کرے. اور اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ کیا کہا، سوچ سن لیجئے. حضرت ابو بکر نے ایک مرتبہ حضرت عمر کو مخاطب کیا اور کہا، اے عمر، کیا آپ مجھے اس لقب سے یاد کرتے ہیں؟ حالانکہ میں خود اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنتا ہوں کہ عمر سے بہتر کسی آدمی پر کبھی سورج طلوع نہیں ہوا. یعنی ابو بکر عمر کی تعریف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنے ہوئے لفظوں میں کرتے ہیں. اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو سورت واقعہ میں کہا گیا کہ اولئک المقربون. ہم تو اصحاب الیمین میں ہی رہ جائیں تو بڑی بات، اللہ عزت رکھ لے ہماری. یہ وہ لوگ ہیں جن سے جنتیں آباد ہونی ہیں. جیسے دنیا کے ان لیڈز ہوتے ہیں نا، ہوتے ہیں، کوئی بلین ایرین ہے، کوئی ملین ایرین ہے، کوئی فلاں ہے، یہ جنت کے ان لیڈز ہیں. وہاں جا کے ہم نے ان کو دے کے آہیں بھرنی ہیں، ہائے اللہ کچھ کرتے ہم بھی تو، کچھ تو ان کے قریب پہنچتے. اور میں اکثر سوچتی ہوں کہ اللہ جنت میں ضرور موقع دینا، ہم بیٹھے ان سے باتیں کریں. اور وہ جب کبھی آپ خود کسی ایسے حالات سے گزرتے ہیں نا دین کے کام میں، پھر تو بڑا ہی دل کرتا ہے کہ جیسے وہ اپنے کسی گھر کوئی مسئلہ ہو تو یاد آتا ہے نا، ہائے ماں پاس ہو تو اس سے پوچھیں، نانی سے پوچھیں، دادی سے پوچھیں، انسان ہے، کمزوریوں میں ہوتا ہے. تو دینی کاموں میں جب مشکلیں آتی ہیں نا تو یہ لوگ یاد آتے ہیں. ابو بکر آپ بتائیں پھر آپ کے اوپر کیا بیتی تھی، اور عمر آپ اس موقع پہ ہوتے تو آپ کیا کرتے. یعنی یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو خیر الناس، خیر الامت کا لقب دے سکتے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے بعد تک یہ لوگ کیوں چلے رہے، یہ بھی ایک اہم بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ کی تعداد کتنی تھی، میں نے آپ کو بھی ذکر کیا، 1 لاکھ سے بھی اوپر. ذکر کتنے آج کتابوں میں، میں نے کوئی بیسیوں کتابیں چھانٹی ہیں آپ کے ان چند گھنٹوں کے درس کے لیے. یقین کریں 200-250 صحابہ کے نام ملتے ہیں. میں سوچتی ہوں باقی کدھر گم ہو گئے، کیونکہ کارنامہ ہی کوئی نہیں تھا، بس ایمان تھا، اللہ نے جنت دے دی الحمدللہ، بٹ جو کرتا ہے اس کا نام باقی رہتا ہے. کتنے محدثین گزرے، ہزاروں. امام بخاری کا نام کیوں ہے، مسلم کا کیوں ہے، ترمذی کا کیوں ہے، شمائل کا کیوں ہے، کام کیا. تو یاد رکھیں جس دن میں دنیا سے چلی جاؤں گی میرا نام تو اسی دن ہی ختم ہو جانا ہے. کام کچھ کیا ہوگا تو وہ لوگوں میں فائدہ دے گا، نام سے زیادہ کام کی فکر کریں، زندگی کو مقصد دیں. ہم اس بت کو پوجتے رہتے ہیں جو مٹی میں ہی جانا ہے، اپنوں نے مٹی ڈالنی ہے، اور ہم اسی کے دکھ سکھ، اسی کے غم، اسی کی لینے، اسی کے دینے، اسی کی ضرورتوں میں کھو کے اپنی روحانیت کو مار لیتے ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنا خود، ہم اپنی بیماری بھی خود ہیں اور ہمارا علاج بھی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم دوسروں کو گردانتے ہیں اپنا مجرم. یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کا مقصد دے دے. پھر اسی طرح سے آپ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کا جو عرصہ ملا پہلے نبوت سے، وہ اصل میں آپ کی ذہنی پختگی کے لیے تھا. آپ خود اس طرح سے تیار ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد جو 13 سال مکہ کے تھے نا، یہ آپ کے اپنے صحابہ کی ٹریننگ کے تھے. بات سمجھے، جو کام نبی کا اپنے لیے 40 سال پہلے ہوا پھر نبوت ملی، تو 13 سال کا دور، ویسے تو ہم کہتے ہیں کچھ غلبہ ہی نہیں ہوا، مارے ہی کھاتے رہے، چوٹیں کھاتے رہے، یہی کہتے ہیں نا، فوراً ہی مدینہ فتح ہو جاتا، چلے اللہ کے نبی 23 سال اور دے، 12-13 سال اور دیکھتے، بٹ وہ ٹیم نہیں تھی تیار ہونی. یہ جو ٹیم کی تیاری ہے نا، یہ اہم ہے بعد میں بننے والی بڑی بڑی بلڈنگوں سے. اینٹوں سے نہیں میاں عمارتیں بنتی، لوگوں سے بنتی ہیں. یہ صحابہ کرام اور جس میں ابو بکر اور عمر تھے، یہ پتھر تھے، یہ کٹ کٹ کے بنیادوں میں پڑے تھے. کہتے ہیں 40ویں صحابی تھے یہ اسلام قبول کرنے والے، یعنی ان سے پہلے 39 لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، اور ایک استاد کی ٹریننگ کے اندر رہنے والے لوگ ان کے کارنامے. سوچتے جائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا، ایک دو باتیں سن لیں. آپ نے فرمایا کہ لا ریب، اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق کو جاری ساری کر دیا. آپ میرے لیے، میں آپ کے لیے دعا کروں کہ اللہ ہماری بھی زبانوں پہ حق جاری کر دیں، اور ہمارا دل ہمیں حق سجائے، بے باطل اور بیکار وسوسوں میں ہم زندگیاں نہ ضائع کر دیں. آپ نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنات اور انسانی شیاطین عمر سے بھاگ جاتے ہیں. ایک خواب بڑا خوبصورت ہے، ابھی میں نے اشارہ کیا لیکن سن لیجئے. حدیث میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خواب بیان کرتے، اور یاد رکھیں کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبیوں کے جو خواب ہوتے ہیں وہ بھی سچ ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں سونے کا ایک محل دیکھا، گولڈ کا، میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو جواب دیا گیا یہ عمر بن خطاب کا ہے. نیکیوں میں آگے بڑھنے والوں کو وہاں بھی اللہ بہت کچھ دے گا. آپ نے ایک موقع پہ فرمایا تمہارے سامنے جنت والوں میں سے ایک آدمی ظاہر ہوا چاہتا ہے. اس کے فوراً بعد ابو بکر صدیق آ گئے. آپ نے فرمایا اہل جنت میں سے ایک اور شخص بھی ابھی ابھی اندر آئے گا. اور آیا تو اس کے بعد وہ کون تھے؟ عمر فاروق تھے رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والی صورتحال کے بارے میں عمر کو فرمایا اے عمر جس راستے پر تم چل رہے ہوگے اس پر تمہیں شیطان چلتا ہوا کبھی نہیں ملے گا, وہ مجبور ہو کر اپنا راستہ بدل کر دوسرا راستہ اختیار کر لے گا. دعا کرے اللہ ہمارے بچوں کو بھی دے کر راستے بدل لے شیطان, یہ نہ ہو کہ وہ ان کو تکلیف دے اور ستائے. اور اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات عمر کو بتائی کہ میں نے جنت میں تیرا محل دیکھا تو حضرت عمر رونے لگے اور کہا اللہ کے نبی آپ پر میرے ماں باپ قربان, کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ یعنی اگر آپ میرے محل میں چلے جاتے تو مجھے اس کی زیادہ خوشی ہونی تھی اس کی نسبت کہ آپ نہیں گئے. کیا حضرت عمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی؟ اچھا بعض دفعہ نا ابو بکر کا سوچ کے ہم کہتے ہیں بڑے رقیق بڑے سافٹ, اور عمر کے بارے میں غلط کہتے ہیں ہم کہ کٹھور سخت غصے والے ڈانٹنے والے. آپ کہتے ہیں کہ عمر دور سے غصے والے تھے, اور ایک دفعہ ایک صحابی گھر میں تو بچے عمر کے پیٹ پہ کھیل رہے تھے, عمر نے قمیض اتاری اور بچے وہ اوپر, جیسے وہ آپ بھی کبھی اپنی نانیوں دادیوں کے پیٹ پہ کھیلتے ہوں گے. تو کہا عمر یہ کیا ہے؟ کہا یہ بچہ, یعنی اتنے سافٹ تھے. تو عمر کا دل بڑا نرم تھا, رقیق تھے, اور جو لوگ دور سے سٹرمن دکھتے ہیں قریب سے بہت نرم ہوتے ہیں, یاد رکھیے. کیا کرتے تھے؟ آئیے سنیے ذرا ان کے چند واقعات جس میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس, یعنی حضرت عمر کے بارے میں چچا عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے کہ تمہارا اسلام لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پیارا ہے. یعنی یہ اس کو دہراتی ہیں جملے کو, حضرت عمر نے حضرت عباس کو یہ کہا تھا کہ آپ مسلمان ہو جائیں مجھے اس کی زیادہ خوشی ہے کہ میرا باپ خطاب مسلمان ہو جائے, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے اسلام لانے سے جس قدر خوشی ہوئی بس میرے لیے وہ خوشی ہے, اور میں اپنی خوشی کو نبی کی خوشی پہ قربان کرتا ہوں. یعنی اپنوں کے ایمان لانے کی خوشی زیادہ ہوتی ہے نا, آپ بھی جانتے ہیں ہر ایک کو اپنے سے پیار ہوتا ہے, تو آپ کو اپنے سے چچا کے ایمان لانے کی بہت خوشی ہوئی تھی. اور اسی لیے ایک موقع پہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ نے فرمایا کہ تم اسلام میں سبقت کرو. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو بکر عمر فاروق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے کہ اس محبت میں اللہ کے نبی کی وفات کے موقع پہ ہوش کھو گئے. معروف واقعہ, حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد کرتے تھے جب آپ کے بعد, تو روتے اور روتے روتے گر کر بے ہوش ہو جاتے. اللہ اکبر. ایک موقع پہ عمر رات کو حفاظتی گشت کر رہے تھے. عمر کے تو صرف وہی واقعات سن لینا جو آپ نے دور خلافت میں عدل قائم کرتے ہوئے کیے, تو وہ بھی ایک آئین ہے. اور وہ کیا ہوا سنیے گا. ایک گھر میں چراغ کی روشنی محسوس ہوئی, یعنی گھر میں کوئی ہے, اور ایک بڑھیا کی آواز کان میں پڑی جو اون کو دھنتی ہے, وہ جو چرخا کتی تھی نا اون کو دھن رہی ہے اور چند اشعار پڑھ رہی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہی تھی, کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نیکیوں کا درود پہنچے, اور پاک صاف لوگوں کی طرف سے جو برگزیدہ ہوں ان کا درود پہنچے, بے شک رسول اللہ راتوں کو عبادت کرنے والے اور آخر راتوں میں رونے والے تھے. کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ میں اور میرا محبوب کبھی اکٹھے ہو سکتے ہیں یا نہیں, یعنی کیا جنت میں میں اپنے نبی کے ساتھ ہوں گی کہ نہیں, اس لیے کہ موت مختلف حالتوں میں آتی ہے, نہ معلوم میری موت کس حالت میں آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرنے کے بعد ملنا ہو سکے یا نہ ہو سکے. اب حضرت عمر باہر کھڑے یہ شعر سن رہے ہیں تو رونے لگے, بہت روئے کہ اس عورت کے دل میں اللہ کے نبی کی اتنی محبت ہے. اور جب اللہ کے نبی کی وفات کی خبر پھیلی تو عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے, کہنے لگے جس نے یہ بات کہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے عمر کی تلوار اس کی گردن کاٹ دے گی. کہا جیسے موسیٰ طور پہ گئے تھے تو خبر پھیل گئی تھی کہ بھول گئے اور اب نہیں آئیں گے, اور پھر وہ آگے تھے, دیکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئیں گے. اور اس کے بعد پھر جب ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, میں کہتی ابو بکر کمزور تو تھے لیکن انہوں نے بہت لوگوں کو طاقت دی. اس وقت پھر ابو بکر کی آواز سن کے عمر کو ہوش آیا اور لرزے اور روئے اور آنسو بھرے. اس طرح ان کا حال ہو گیا تھا کہ اچھا یہ بات ہے اس طرح سے. جب ابو بکر کی زبان سے وہ آیتیں سنی کہ وما کان محمد الا قد خلت رسل من قبل افئن مات او قتل انقلبتم لا کابکم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول تھے جیسے دوسرے رسول آئے اور چلے گئے، کیا تم ان کے جانے کا سن کے تم بھی دین سے نکل جاؤ گے؟ کیا تم دین نبی کے لیے کر رہے تھے؟ تو جو پھر پھرتا ہے وہ پھرے، اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کہ یہ آیت آج نازل ہوئی ہے، حالانکہ آپ کو احد کے میدان میں وہ آیت آج سے تقریباً 7 7.5 سال پہلے نازل ہو چکی تھی. تو یہ وہ سچی محبتیں ہوتی ہیں. بے ہوش ہو جاتے تھے اور اللہ کے نبی کے لیے اشعار پڑھا کرتے تھے جس کا ترجمہ کیا ہے کہ ہاں مجھے محبوب کا آیا خیال آنکھیں ہیں، عشق لذت میں علم کا ڈال دیتا ہے سر. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اکثر بے ہوش ہو جاتے تھے، غم کرتے تھے اس بات کا. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص کام کے لیے چنا تھا. فہم بہت تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کا جو بہت زیادہ حصہ ان کے سامنے نازل ہوا تھا، اور بعد میں پھر وہ چیزیں عملی طور پہ دنیا میں غلبے کی صورت میں دکھے تھے. کس طرح سے عدل اور انصاف ان کا تھا، 40 سے زائد حدیثیں، اور وہ ساری حدیثیں میرے پاس لکھی ہوئی ہیں، اگر آپ چاہیں تو میں ایک آدھ اس میں سے شیئر کروں، پورے ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہیں الحمدللہ. 40 حدیثیں حضرت عمر کی شان میں ہیں، 27 آیتیں قرآن کی عمر کے بارے میں نازل ہوتی ہیں اس کے ناطے سے، اور عمر وہ ہیں کہ جس کی بیٹی ام المومنین ہے. آج آپ دیکھیں نا، نسب بھی تو جڑنا بڑی بات ہے نا. عمر اس پہ بڑا فخر کرتے تھے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نسب ہے. اور حضرت حفصہ جو تھی نا، وہ پہلے سے شادی شدہ تھی، پھر ان کی بیوگی ہوئی تو حضرت عمر فاروق باپ تھے، دل میں خیال آ گیا، کہنے لگے کہ ان کی شادی کرنی چاہیے. بڑا پیارا واقعہ، تفصیل کا وقت نہیں ہے. ایک ایک صحابی کے پاس گئے، علی کے پاس گئے، عثمان کے پاس گئے کہ حفصہ سے نکاح کر لو. پہلے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے باپ نے مانگ لیا تو تمہیں ڈال گئے میرے پلے، اور تمہیں کوئی دیتا نہیں تھا اور ہمیں کوئی لیتا نہیں تھا. کوئی بڑی بات نہیں، لڑکی کا باپ چاہتا ہے میری بیٹی کی ادھر شادی ہو جائے تو پوچھ لیتے تھے. ابو بکر صدیق کے پاس عمر آئے، ابو بکر حفصہ سے شادی کر لو. ذرا سوچیے، ابو بکر کتنے بڑے اور عمر کتنے چھوٹے، اور حفصہ کتنی کونگی، کر لو بھی نیک شخص ہے کر لو. یہ جو لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عائشہ کے نکاح پہ حیرت ہوتی ہے نا، اس کی وجہ یاد رکھیے کہ اس دور میں اٹس ناٹ اے پرابلم، یہ عام بات ہوتی تھی. عمر کا فرق کوئی بڑا فرق نہیں تھا. ہم آج اس کو سائیکولوجیکل فرق بنا کے اور بھی خود ترسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اب کسی، آپ دیکھیں نا کہ 50 سال کے مرد سے کسی 20 سال کی لڑکی کی شادی ہو جائے، ہم کہیں گے ظلم کر دیا ماں باپ نے، پھینک دی. ہاں ایسا نہیں تھا. تو ابو بکر کے پاس گئے. مزے کی بات یہ کہ ابو بکر صدیق سے مشورہ پہلے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے تھے. کیا؟ کہ میرا ارادہ ہے یا اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے کہا ہے کہ حفصہ سے تم نکاح کر لینا. اب ابو بکر کو یہ بات پتا تھی، راز پتا تھا نبی کا. تو عمر آ کے کہہ رہے ہیں ابو بکر آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیں، تو اب ابو بکر فوراً بول پڑتے معذرت کی، اچھا سوچ کے بتاؤں گا. عمر کو بڑا غصہ آیا. خیر گئے تو عثمان کے پاس چلے گئے، عثمان میری بیٹی سے نکاح کرتے ہو؟ عثمان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ چکے تھے کہ میں نے اپنی بیٹی عثمان کو دینی ہے. ذرا نوٹ تو کریں، جب ادھر بھی نہ ہو تو اب عمر کا تو دل کھٹا ہو گیا. ایک نہیں میری بیٹی کو مان رہا، دوسرا نہیں مان رہا. کہا کہا کہ عمر تیری بیٹی کو اللہ میرے سے اچھا دے گا، اور فلاں کو جس نے منع کیا کہ اس کو تیرے بیٹے سے اچھا دے گا. اور ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حفصہ سے جب ہوا اور عثمان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے نکاح ہوا، تو لوگوں کو اور عمر کو اس بات کی حکمت سمجھ آئی کہ یہ مسئلہ تھا. اور حضرت حفصہ کا نکاح کر کے ابو بکر ان کو ڈانٹا بھی، عمر ڈانٹا کرتے تھے. حضرت حفصہ تھا غصے کی تیز تھی تھوڑی سی، ایسے نہیں کیا امہات المومنین کے بارے میں زیادہ کہیں، لیکن تیز تھی، غصے میں آ جاتی تھی، جواب دیتی تھی. تو عمر نے اندر بیٹھ کے سمجھایا تھا کہ تو جس شخص کے نکاح میں گئی ہے زبان کو کنٹرول میں رکھنا. آپ پڑھیں واقعہ ہیلا، جب پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری بیویوں کو طلاق دے دی، ابو بکر عمر نے سر پیٹ لیا. جا کے ابو بکر تو عائشہ کو جا کے خوب سنا رہے ہیں کہ تو نے ضرور کچھ کہہ دیا ہوگا، تو اتنا نہ بے تکلف ہوا کر. اور حفصہ کو عمر کہا کرتے تھے کہ حفصہ وہ عائشہ پہ نہ قیاس کرنا، اس کی تو بات ہی اور ہے. یعنی سوکنے ہیں نا، اگر عائشہ نے لاڈ میں اللہ کے نبی کو کچھ کہہ دیا یا نخرہ دکھا دیا، کہا وہ عائشہ ہے، اس کو لاڈ دکھانے کا حق ہے، تو نہ آگے سے بولنا. اور آگے وہ سورت مجادلہ میں، سورت وہ تحریم میں واقعہ آتا ہے، اس میں بھی یہ دونوں بیویوں کی کہانی ہے. حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا تقابل رہتا تھا. بہرحال حضرت عمر جو تھے اس معاملے میں بہت خوش قسمت تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا. 63 سال کی عمر ملی، یہ بھی ایک عجیب اتفاق کہیں گے ہم. ابو بکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر تینوں ایگزیکٹلی 63 ایئرز میں ڈیتھ ہوئی. ابو بکر 2 سال چھوٹے تھے، تو آپ کے 2 سال بعد فوت ہوئے. عمر رضی اللہ عنہ کا جو فرق تھا اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ ان کی بھی ڈیتھ کے وقت 63 ایج تھی. آپ نے 10 سال 6 ماہ 10 دن تک حکومت کی. آپ کا دور خلافت جو تھا مسلمانوں کے لیے بہت اہم دن تھا. عدل انصاف, اصل میں مجھے ان پہ اس پہ بات کرنی ہے کیونکہ آج بھی تو ہم خواب دیکھتے ہیں نا کہ وی شوڈ بی ورلڈ لیڈر, اور ہمیں دیکھنا چاہیے. یہ الگ بات ہے کہ آج ہم یہ خواب بھی دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں, لیکن حقیقت ہے کہ اس کے اوپر بہت نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو حضرت عمر جو تھے, کہہ لیجئے کہ ایک آئیڈیل حکمران تھے. خدا ترس بھی تھے, عدل پسند بھی تھے, رعایا پرور بھی تھے, اس دور کے سارے تقاضوں کو دیکھنے والے تھے. اور حضرت عمر کے دور میں اسلام ایسے پھیلا جیسے جنگل کی آگ پھیلتی ہے. آپ نے ایسے ایسے نظام بنائے, جو اکنامیکل سیٹ اپ تھا. ابو عمر کے دور میں زکوٰۃ لے کر لوگ پھرتے تھے اور زکوٰۃ کوئی لیتا نہیں تھا. امن اور چین کا یہ حال تھا کہ وہ جو لوگ شروع کے لٹیرے اور کس طرح سے دنیا میں مار جنگ کرنے والے تھے, وہ امن کے پیامبر بن گئے. ایسا خوبصورت طریقہ بنایا کہ وہی بات ہے کہ یسخرہ الدین کلی ہی. دور رہتے ہوئے کیسر و کسرا والے ڈرتے تھے حضرت عمر سے. ایک دفعہ ایک شخص غیر مسلم تھا, ڈھونڈتا ڈھانڈتا آیا, میں ذرا عمر کو تو دیکھو, کیونکہ اس دور میں میڈیا کوریج تھی نہیں, نام سنے ہوتے تھے, لوگوں نے شکلیں نہیں دیکھی ہوتی تھی. مدینہ میں آیا, مسجد نبوی میں گیا, دیکھوں کدھر ہے عمر, کہاں ہے ان کے عمر, تو کوئی نہیں نظر آیا. ایک شخص نیچے سو رہا ہے زمین پہ, اور اتنی گہری نیند ہے کہ آدھا دھوپ میں اور آدھا چھاؤں میں. کسی پاس جاتے کو کہتے, یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا؟ اس کا تم نئے ہو ہمارے شہر میں. یہ امیر المومنین عمر فاروق. کہنے لگا, یہ ہے وہ امیر المومنین, یہ ہے عمر کہ جس نے کیسر و کسرا کی راتوں کی نیندیں اڑائی ہوئی ہیں. پھر کہتے ہیں, عمر تو اس لیے سکھ چین کی نیند سو رہا ہے کہ تو ظلم نہیں کرتا, تو نے عدل قائم کیا, اور وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ ظلم کرتے ہیں. عمر کا روب تھا لوگوں کے دلوں پہ. حضرت عمر کے کارنامے اگر آپ دیکھیں آج, ریئلی ٹوڈے 2016 کو یا اس کے بعد کے نماز زمانے کو دیکھیں, آج دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اور ان کے حکمران وہ کام نہیں کر پا رہے, ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کیا. رشوت, جھوٹ, سب چیزیں ختم, ایسے تزکیہ کر دیے جیسے کلنزنگ کر دی سوسائٹی کی. اور 18 ہجری, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب دنیا سے گئے؟ 10 ہجری میں, صرف 8 سال بعد. Only after 8 years of Prophet sallallahu alaihi wasallam's death, نیشاپور, الجزیرہ, پھر 19 ہجری میں کساریہ, کسیاریہ علاقے کا نام ہے, 20 ہجری میں مصر, 21 ہجری میں اسکندریہ, اور نہاوند پر اسلام کا پرچم لہرایا گیا. اور حضرت عمر نے دنیا کے تمام مفتوحہ ممالک کا دورہ کیا. میرے عمال اور میرے کارندے اور میرے ورکرز کو ظلم تو نہیں کرتے, یا میرے گورنر اور میرے وزیر کو تمہارا حق تو نہیں مارتے, ایسا کچھ نہیں کرتے. پھر احکامات جاری کی, وہاں آن دا روڈ آتے جاتے انسٹنٹلی لوگوں کو کھڑا کر کے پوچھتے, تم پہ ظلم تو نہیں ہو رہا, تم پہ تو نہیں ہو رہا. پھر وہیں کچہری لگاتے, وہیں احکامات نافذ کرتے, اور حکمرانوں کے گرد جو دروازوں پہ دربان ہوتے ہیں اس کو انہوں نے منع کیا. ساری ساری رات بازاروں اور گلیوں کے پہرے دیتے, بھوکے پیاسوں کا خیال رکھتے. آپ نے وہ واقعات کئی بار سنے ہوں گے کہ ایک دفعہ گئے تو ایک گھر سے ایک عورت کے کراہنے کی آواز آئی, پتا چلا کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور اس کے پاس کوئی ہے نہیں ٹیک کیئر والا. واپس گئے, اپنی بیگم کو لائے, فرسٹ لیڈی, کوئین, کہا جاؤ بچہ پیدا کرنے میں اس کی مدد کرو. اس نے نرسنگ کا کام کیا اور اس عورت, ایک عام عورت کے گھر بچہ پیدا ہوا. عمر کی گردن, عمر کی کمر پہ بعد میں جب لوگوں نے دیکھا, جب ان کو ظاہر ہے کہ غسل دیا ہوگا یا کسی موقع پہ دیکھا, تو حضرت عمر کی کمر پہ نشان پڑے ہوئے تھے. کہا یہ کس چیز کے نشان ہے؟ کہا بیواؤں کے لیے راشن پانی اپنی کمر پہ لاد کے جاتے تھے, اس کے نشان پڑے ہوئے. دینے والے بنی ہے, لینے والے تو بہت ہیں, پھر اللہ دنیا آپ کو یاد کرے گی. حضرت عمر کا اتنا انصاف تھا, کہتے تھے دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی بھوکا ہو گیا تو کیا ہوگا. اور اتنا زیادہ ڈر تھا اللہ کا کہ جب رعایت ملی, جب خلافت ملی, اپنی رات دن کا سکون چھوڑا, قحط کا دور پڑا, تو آپ نے خود گھی اور زیتون کھانا چھوڑ دیا کہ میری عوام نہیں کھا رہی تو میں کیوں کھاؤں, اور آپ کا رنگ سیاہ پڑ گیا. لیکن آپ نے کہا کہ میں اپنی عوام کو الگ نہیں چھوڑ سکتا, کوتے لا یموت پہ آ گئے. اس حال میں حضرت عمر کا دور ہے کہ اگر آج بھی دیکھیں تو ایک ضرب المثل ہے. آج آپ پڑھیں تو صحیح, اندرا گاندھی, یہ انڈیا کے جو ہے نا نہرو, اور ان کے کئی جگہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں وہ جو کمنٹس ان کے بارے میں دیتے ہیں, دنیا کے بڑے بڑے عیسائی, یہودی, کمیونسٹ تک سب حضرت عمر کی تعریفوں کے گنگاتے ہیں. بلکہ کوئی کہتا ہے کاش عمر ہم میں سے ہوتا. हमें नहीं पता मुसलमानों की उम्र हम में से था, ये गोरे कहते हैं काश कभी कितना मजा आता कि उम्र हमारा शख्स होता, नस्बत जोड़ते हैं जैसे हजरत इब्राहिम से लोग नस्बतें जोड़ते हैं। आज आप देखिए कि मुसलमान दूसरों के बुझे हुए चिरागों से रोशनी मांगता है, लेकिन अफसोस है कि खिलाफत राशिदा में ये चमकते हुए सूरज और सितारे थे कि जिसकी रोशनी आज उम्मत को नजर नहीं आती। आज भी आप किताबों की किताबें लिख के डाल दें हजरत उमर और उनके बाद के लोगों की बातें, लेकिन बात यह है कि जो लोग अपने असलाफ की जिंदगियों को मिशले राह नहीं बनाते वो अंधेरों में भटक जाते हैं, दुआलीन और मकदूब हो जाते हैं। हजरत उमर की शहादत कैसे हुई थी, ये भी एक अलमी है। मैं खुद सोचती हूँ कि उमर जैसे खूबसूरत शख्स को किसी का दिल किया शहीद होने को, तो यहाँ वो असूल याद रखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया कुल्लु ज़ी नेमतिन महसूद, हर नेमत वाले से हसद किया जाता है। हजरत उमर के पास नेमतें बहुत थी और थे अहले हक, और जिसके पास हक होगा ना तो अहले बातिल उससे घबराएंगे। दुश्मनी पैदा हुई, ईरान का एक शख्स था फिरोज लुलू या अबू लुलू, मजूसी था, फायर वर्शिपर था, और हजरत उमर का कॉल आता है कि अल्लाह का शुक्र है कि मैं किसी मुसलमान के वार से नहीं मरा, मैं काफिर से मरा हूं। यकम मुहर्रम को 23 हिजरी में मदीना मुनवरा में इसने मुसनफ सल्लम पर हमला किया था, और जब हजरत उमर नमाज की हालत में थे इसने हमला किया तो बीमार हो गए, खून निकला, नमाज नहीं छोड़ी, बिस्तर पे आ गए। बाद में हजरत आयशा के पास किसी को भेजते और कहते हैं कि मोमिनों की माँ से कहो कि मुझे मेरे हबीब के पहलू में दफन होने की इजाजत दे दे। हजरत आयशा के पास पैगाम आता है, बहुत रोती हैं, फिर पैगाम देती हैं, कहती हैं कि ये जगह तो मैंने अपने लिए रखी थी, क्योंकि आयशा हुजरा का है, हुजरा आयशा का है, एक तरफ बाप है तो नबी है तो दूसरी तरफ मेरा ही जगह बन जाएगी, पर मैं उमर रजी अल्लाह अनहु को अपने ऊपर प्रेफर देती हूँ, जाओ उनको खुशखबरी दे दो कि ये जगह उमर के लिए। कहने वाला सुनने वाला सुनकर वापस आया, हजरत उमर रजी अल्लाह अनहु को कहा कि इजाजत मिल गई है। कहने लगे, अब गौर से सुनिएगा, कहने लगे अब मुझे तो तसल्ली हो गई है, बट जब मैं मर जाऊंगा मेरी जान निकल जाएगी, फिर दोबारा आयशा के पास जाना, कहीं इस वक्त उसने मेरे रोब या डब दबदबे में आके इजाजत ना दी हो, जब मैं मरूंगा फिर उसको मेरा कोई डर तो नहीं होगा ना, फिर दोबारा पूछना कि आयशा क्या उमर इधर दफन हो सकता है, फिर वो यस कहेंगी तो मुझे उधर दफन करना, और आयशा ने अपनी जगह पे उनको दफन करने की जगह दे दी। क्या वो किरदार थे, आज लोग जिनके नाम ले लेकर एक दूसरे को लड़ाते हैं वो तो एक दूसरे से इतनी मोहब्बतें करते थे। तो हजरत आयशा के हुजरे में रहे। हजरत उमर की जिंदगी का सबसे बड़ा कारनामा क्या था, अल्लाह ये वक्त दोबारा लाए, फतह बैतुल मकदस। आज भी वो बैतुल मकदस तरस रहा कि कोई उमर जैसा जर्री और बहादुर शख्स आए। जिन लोगों ने, स्टूडेंट्स हैं आप माशाल्लाह, कुरान पढ़ा, बनी इसराइल की तारीख आपने कुरान में पढ़ी, मूसा के बाद यूशे बिन नून की मायत में बैतुल मकदस यहूद को मिला था, याद है ये वाक्य, उनके बाद उमर को मिला था। कितनी सदियां बीच में, यानी यहूदियत के हाथों से निकलकर मुसलमानों को कब मिला, हजरत उमर के वाक्य में। सुनिएगा जरा इसकी चंद बातें, और आज उम्मत में ये दर्द पैदा करने की जरूरत है। हजरत अमर बिन आस ने जब बैतुल मुकद्दस का मुहासरा किया तो उलमाए नसारा ने कहा, क्योंकि क्रिश्चियंस के कब्जे में था उस वक्त, क्योंकि ज्यूस को मिला, फिर ज्यूस की आपस में लड़ाइयां हुई, तो ज्यूस नसारा के पास तो ऐसे ही खेलता था जैसे बॉल कभी आपके पास है तो कभी इनके है, जब ज्यूस के पास होता था तो वो नसारा या क्रिश्चियंस के अंदर जाने की पाबंदी लगा देते थे, जब उनको मिलता था तो वो इनको नहीं, बल्कि जब उमर रजी अल्लाह अन्हु को भी मिलेगा ना नसारा से, तो उन्होंने एक शर्त लगाई थी कि हम तुम्हें चाबी इस सूरत में दे रहे हैं कि इधर किसी जीव को अंदर नहीं दाखिल होने दोगे। तो अमर बिन आस कहते हैं कि यहूद क्रिश्चियंस के उलमा ने कहा तुम लोग बेफायदा तकलीफ उठाते हो, तुम बैतुल मकदस को फतेह नहीं कर सकते, फातह बैतुल मकदस का हुलिया, इसकी अलामतें हमारे यहां लिखी हुई हैं, यानी उनकी किताबों में लिखा था कि कौन फातह होगा, अगर तुम्हारे इमाम में वो सब बातें मौजूद हैं तो बगैर लड़ाई के हम बैतुल मकदस इनके हवाले कर देंगे। सुनिए मजा आ रहा है सुन के, यानी उन्होंने कहा कि लड़ाई की जरूरत नहीं, हम अपनी किताबों में सिम्टम्स जानते हैं, लाओ अपना फातह दिखाओ, अगर उसमें सिम्टम्स हैं तो हम फौरन बगैर लड़ाई के छोड़ देंगे। इस वाक्य की खबर हजरत फारूक आजम को दी गई और आप बैतुल मुकद्दस तशरीफ ले आए। ये वाक्य तारीख आलम में हमेशा जरी हरूफ में चमकता रहेगा कि उम्र फारूक का ज़ाद-ए-राह इस सफर में कहाँ जा रहे हैं? पता करने। रस्ते में खा क्या रहे? जौ, बारले और छुहारे, इसके सिवा कुछ ना था। एक ऊंट आपके पास था जिस पर आप और आपका गुलाम नौबत ब नौबत बारी बारी सवार होते। आपके कुर्ते में पैबंद लगे हुए थे। मुसलमान जब आपकी पेशवाई को आए, यानी आपको वेलकम करने के लिए आए, तो आपको इस हाल में देखा तो सब ने इसरार करके आपको एक उम्दा लिबास पहनाया कि अब वहां रस्म हो रही है, चाबी दी ली जाएगी और ये वो, तो अच्छा कपड़ा पहन ले। उम्दा लिबास पहनाया और घोड़े पर सवार किया। चंद कदम चलने के बाद आपने फरमाया, आप सुनिएगा, मेरे नफ्स पर इसका बुरा असर पड़ता है, यानी मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि मैं इतना अच्छे कपड़े पहनकर अच्छी सवारी पे बैठ के बैतुल मकदस को फतेह करूं। फिर दोबारा वही पेबंद लगा हुआ कुर्ता पहन लिया और घोड़े से उतर आए। है ये मिसालें? आज हम कहते हैं एक दफा हुकूमत मिल जाए बारे न्यारे, हमारी तो नस्लें भी खाएंगी। फिर रूमियों ने सरबो अजम के फरमा रवा और इस रूहानी बादशाह को, जिसके नाम से तमाम आलम में जलजला बरपा होता था, देखा तो कहा, बेशक फातेह बैतुल मकदस यही है और दरवाजा आपके लिए खोल दिया। ये शाह वलीउल्लाह की किताब है, अगर आप लेना चाहें तो उसका रेफरेंस ले लें। यानी बगैर लड़ाई के पता हो गया था, सिर्फ सिम्टम्स थी कि तौरात और इंजील में इनकी खूबियां जो थी वो बिल्कुल उनको उनमें दिखी थी। और जब बारी लगाते थे तो अल्लाह को हुक्म देखिए कि जब आखिर में पहुंचे तो गुलाम घोड़े पे और खुद ये पैदल है। तो गुलाम डर गया, कहा अल्लाह के नबी के खलीफा, मुझे उतार दें और अब आप बैठ जाएं ताकि लोग देखें तो आपको समझेंगे। कहा, खबरदार, क्यामत के दिन मुझे जवाब देना पड़ेगा, बारी तेरी है तो मैं क्यों बैठूं। और यही हुआ, जब उमर गए तो वो नीचे घोड़ा, ऊंट या घोड़ा जो भी होगा उसको चला रहे हैं और गुलाम ऊपर है। तो उन्होंने कहा कि वो उमर होंगे, वो गुलाम को सलाम करने लग गए। तो उसने बताया, उमर ही है। इस बात को देखकर कितने लोग मुसलमान हो गए थे। वो किरदार के गाजी थे, गुफ्तार के नहीं, सिर्फ बातें नहीं करते थे। ये वो चीजें जो आज मुसलमानों में आएंगी, पूरी दुनिया आपके कदमों के नीचे रौंदेगी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। और फिर जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की थोड़ी सी खिलाफत की मूवमेंट जो थी उसको भी सुन लीजिए, कि हजरत अली ने आपकी तरफ कैसे बैत की थी। अबू बकर सिद्दीक की वफात का वक्त करीब है, लोगों से आपने खिताब किया, मैंने एक अहद किया है यानी मुसलमानों के लिए खलीफा का इंतखाब किया, क्या तुम इस पर राजी हो? लोगों ने कहा, अल्लाह के नबी के पहले खलीफा, हम आपकी बात पर राजी हैं। हजरत उमर ने फरमाया, उमर बिन खत्ताब के बगैर हम किसी दूसरे शख्स के हक में राजी नहीं होंगे। यानी आज देखिए, कुछ लोग अबू हजरत अली और उमर की लड़ाई साबित करते हैं कि नौजबिल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत मिलनी अली को थी और ले अबू बकर और उमर ने ली, और अली कह रहे हैं अबू बकर को कि सिर्फ उमर का नाम लीजिएगा, किसी और का नहीं लें, क्योंकि आपके बाद सिर्फ उमर ही इस काबिल हैं कि खलीफा बने। और फिर ऐसा ही हुआ, उमर खलीफतुल मुस्लिमीन बन गए और सबसे पहले हजरत अली ने बैत की। उन्होंने कहा कि इनमें ये खूबियां हैं, और उनका पूरा एक कॉल लिखा हुआ है कि जिसका खुलासा आपको बता देती हूँ, कि वो कहते हैं कि उमर के अंदर जो खूबियां वो दूसरों में नहीं हो सकती। तो याद रखिए कि इन शख्सियात में बहुत कुछ था, ये बातों वाले नहीं थे, काम करते थे। इस्लाम में इनका बहुत मुकाम है। आप देखिए कि जब हजरत उमर ने इस्लाम कबूल किया था तो मक्का की पहाड़ियां तकबीर और अल्लाह अकबर से गूंज उठी थी, और आपने फरमाया कि अगर मेरे बाद नबूवत जारी रहती तो मेरा बेटा नहीं, यानी आपकी औलाद में नहीं आनी थी बल्कि वो उमर में आती थी। तो आज हम सबको इस चीज पे गौर व फिक्र की जरूरत है। आपने बच्चों को ये सारी कहानियां बतानी और पढ़ानी, और खास तौर पे मर्दों को, बच्चियों का तर्ज अमल और होता है, लेकिन लड़कों में अगर ये सोच पैदा हो जाती है, जो बड़ी खूबियां होती हैं, मर्दाना खूबियां, तो मुझे लगता है कि उम्मत मुस्लिमा के ऊपर इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। और जब हजरत उमर का दौर था तो जरा उनका प्रोटोकॉल भी सुन लीजिए, शायद हम भी इस बात को किसी आगे जगह पेश कर सके। सादा नफसी, आजजी और फरोतनी का जिंदा और जावेद नमूना थे। आपकी सेक्रेटरीट क्या थी, यानी जिसको आप कहते हैं व्हाइट हाउस, कौन सा था आपका, और चैपल क्या था? मस्जिद नबी, वो आपका ऑफिस थी। यहीं से कैसरो किसरा को जेरो बाम करने और दुनिया भर में इस्लाम का पैगाम पहुंचाने के फैसले सादर होते थे। आज बड़ी बड़ी इमारतें बना के अंदर करते क्या? डिस्ट्रक्शन, इंसानियत पे बम फेंकने के प्लान, مسجد نبوی میں بیٹھ کر عدالت لگتی تھی عمر کے دور میں. 22 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ نے منصب خلافت سنبھالا اور پھر جس خوبصورت طریقے سے فرق ہوا یہ سب کچھ بعد میں نہیں ہو سکا. یہ بھی ایک بات ہے ویسے, عمر کا دور انسانیت کی تاریخ کا یا مسلمانوں کی تاریخ کا گولڈن ایرا تھا, اس کے بعد وہ جوش اور جذبہ نہیں ہوا. 14 ہجری میں دمشق, بسرا اور بالبک یہ علاقے فتح کیے اور اسی سال آپ نے پوری امت کو تراویح کی نماز پر جمع کیا. 15 ہجری میں شرق اردن, یرموک, قادسیہ کے عظیم و شان مارکے ہوئے اور اسی میں کوفہ شہر کو آباد کیا, یعنی کوفہ شہر کی بنیاد پڑی تھی. 16 ہجری جب آئی تو خوارزم اور مدائن اور ایران کے علاقوں پر اسلام کا پرچم لہرایا اور اسی سال عراق اسلامی حکومت میں آ گیا. اور 16 ہجری کے آخر میں انطاکیہ, تکریت اور حلب کی فتوحات کے بعد بغیر جنگ کے بیت المقدس کو فتح کیا اور حضرت علی کے مشورے سے سن ہجری, یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا سن کون سا چل رہا ہے بتائے گا کوئی آپ میں سے, کون سا ہجری چل رہا ہے؟ 1438, شاپ 38 شروع ہوا ابھی محرم میں. تو یہ حضرت عمر نے حضرت علی کے مشورے سے شروع کیا تھا 16 ہجری میں, یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں بعد کہ 16 ہجری سے شروع ہوئی تھی یہ چیز. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے نہیں, نبوت کے آغاز سے نہیں, ہجرت سے کیوں اسلامی سال شروع کیا؟ کیونکہ اصل اسلام تو مدینہ ہجرت کرنے کے بعد ہی غالب ہوا تھا, کیونکہ پہلا دور تو پھر بڑا ہی محرومی کا دور گنا جاتا. اور مہر الحرام سے آپ نے سال کا آغاز کیوں کیا؟ کیونکہ اسی ماہ کی یکم کو شہید ہو کر نئے سال کا آغاز قربانی اور جذبے سے کیا جاتا ہے. 17 ہجری میں ایک قحط پڑا تھا جو ان کا دور خلافت تھا حجاز میں. حضرت عباس سے درخواست کی کہ آپ اللہ کے نبی کے چچا ہیں اور بزرگ ہیں تو آپ ہمارے لیے بارش کی دعا کریں, تو حضرت عباس نے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی تھی. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کی بہت عزت کرتے تھے. حضرت علی کی تو خاص طور پہ حضرت عمر کے معاملے میں بڑی خوبصورت رائے تھی, ہمیشہ ان کو امیر المومنین کہتے تھے تاکہ لوگ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سمجھیں. اور پھر اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ جب حضرت عمر نے اپنے دور میں حضرت علی کو گورنر بنا لیا تھا, یہ بات اب یاد رکھیں تاکہ حضرت عثمان کی زندگی کے حالات میں کچھ چیزیں آپ کو سمجھ آئیں گی. یعنی حضرت علی بنے تو خلیفہ بعد میں تھے بٹ حضرت عمر کے دور میں یہ گورنر تھے اور انہی کے ساتھ پھر کچھ ایشوز ہوئے اور جو کچھ اختلافات ہوئے انسانیت کے اندر وہ ساری چیزیں موجود تھی, لیکن یہ کہ ان کے ٹرمز بہت اچھے تھے اس معاملے میں. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ حضرت عمر اپنی ذاتی زندگی میں کیسے تھے, بڑے تعیشات والے تھے لیکن کیا تھے, نہیں. ایک موقع پہ کسی نے حضرت عمر سے کہا یا عمر اتق اللہ, کوئی بات ہو رہی تھی تو کہہ دے عمر اللہ سے ڈر, تو عمر کانپنے لگے, اپنا گال جا کے زمین پہ چپکا دیا اور کہنے لگے تو نے مجھے اتنی بڑی ہستی سے ڈرایا, رونے لگے, رویا کرتے تھے. حتیٰ کہ حضرت عمر کو جب خلیفہ نامزد کیا گیا تھا تو کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ابو بکر سے کہ امت پہ رحم کیجئے, عمر جیسا شخص نہ ہمیں دے جائیں, تو آپ نے فرمایا کہ خلافت کی ذمہ داریاں عمر کو نرم کر دیں گی, اور یہی ہوا, بالکل ایسے ہو گئے تھے بون لیس. کیونکہ ذمہ داری پڑتی ہے تو پھر ہی بندے کا پتہ چلتا ہے وہ کتنے پانی میں, پہلے تو سارے بہت ہی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں. تو حضرت عمر نے اپنی پرسنالٹی میں ایک بگ چینج پیدا کیا تھا اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں جو تھیں, پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کیسی ہوتی تھیں کہ جس کے بعد یہ لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے لیے ایک رول ماڈل بناتے تھے. مطلب مزید باتیں اور بھی ہو سکتی ہیں لیکن میرے آپ کے لیے عمر کی چند باتیں نصیحت کے لیے یہ ضرور سنیے گا. حضرت عمر کے چند کال جو انشاءاللہ گولڈن ورڈز میں ہم لکھ سکتے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر صبر اور شکر دو سواریاں ہوتی تو میں پرواہ نہ کرتا کہ کس پر سوار ہوں, یعنی یا صبر کر لو یا شکر کر لو, جنت میں پہنچ جاؤ گے. آج افسوس کی بات ہے کہ نہ صبر رہا ہمارے پاس اور نہ ہمارے پاس شکر رہا, اسی کی کمی ہمیں رلاتی ہے. پھر کہتے ہیں جو شخص راز چھپاتا ہے اس کا راز اس کے ہاتھ میں ہے, یعنی ڈونٹ شیئر یور سیکرٹس ود ادر. اچھا پہلے تو وہ سیکرٹ ہوتے تھے نا, کوئی پاس آئے گا تو آپ دکھ سکھ کریں گے, اب کیسے کرتے ہیں؟ آپ ایک تصویر لگا دیں فیس بک پہ, آپ کے سارے سیکرٹ کیا ایکسپوز ہو جائیں گے. آپ ایک لائک کر دیں, ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ آج کل آپ خوش ہیں کہ ناراض ہیں. آج کل کسی کو ڈھونڈنا کوئی مشکل بات ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ لوگوں کی فکر میں اپنے آپ کو نہ بھول جاؤ. سورت مائدہ میں بھی آتا ہے نا, یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, ہم دوسروں کی فکر میں اپنی نیکیاں چھوڑ دیتے ہیں, فلاں نہیں کر رہا تو میں کیسے کروں, کوئی کرتا ہی نہیں نیکی. کہتے ہیں مجھے سائل کے سوال سے اس کی عقل کا اندازہ ہوتا ہے, یعنی جب کوئی سوال پوچھتا ہے تو ہمیں اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مینٹلی کس لیول پہ ہے. پھر کہتے ہیں دنیا تھوڑی سی لو تب زیادہ نہ بسر کر سکو گے, یہ تو ضرور لکھ لیجئے, دنیا تھوڑی لو پھر آزادی سے جیو گے, ورنہ تم غلام ہیں. آپ جا سکتے ہیں کہیں اپنا سب گھر چھوڑ کر, اتنا سامان چھوڑ کر جانا کہ ادھر ہے تو غلامی نہیں ہے, کپڑوں کے بستے ہمارے پاس بھرے پڑے ہیں تو بس غلامی نہیں ہے, گھر موو کرنا اپنے آپ کو اٹھا کے لے جانا کیا مشکل ہے. وہ کہتے ہیں یہ دنیا کا زیادہ مال تمہیں غلام بنا دے گا. آدمی کے نماز روزے پر نہ جاؤ بلکہ اس کے معاملوں کی درستگی اور عقل کو دیکھو. آج ہم کہتے ہیں نمازی ہے تو اچھا ہی ہوگا, اللہ کرے ایسا ہو, بٹ نمازیں بے روح ہوں پھر ایسا نہیں ہوتا. پھر کہتے ہیں کہ علم عقل کی زیادتی پر موقوف نہیں, یعنی عقل زیادہ ہو تو زیادہ نہیں ضروری کہ علم ملے. کس کو علم زیادہ ملتا ہے, کوئی آپ میں سے بتانا چاہتا ہے؟ طلب, طلب کے ساتھ. کئی جینیس لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی آپ کو ضائع کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں شعر عرب بلند اخلاق, صحت لغات اور انصاف کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. توبہ کی تکلیف سے گناہ کا ترک کر دینا زیادہ آسان ہے, یہ لکھے گا. پہلے گناہ جو کیا پھر روئے دھوئے توبہ کی, اپنے آپ کو پتہ نہیں کیسے کیسے منوایا, کیسے ہوگا؟ کہتے ہیں کہ توبہ کرنے سے بہتر ہے کہ گناہ کا ارادہ ہی چھوڑ دو, کیونکہ بعد میں گلٹ میں جیو گے. دولت سر اونچا کیے بغیر نہیں رہتی, یعنی جب دولت آتی ہے تو بندہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو اونچا کر ہی لیتا ہے. جو شخص برائی سے آگاہ نہیں وہ ضرور اس میں گرفتار ہوگا, اس کو تو ہائی لائٹ کر کے لکھ لیں. ہمیشہ بندہ اسی برائی میں جاتا ہے جس برائی سے وہ آگاہ نہیں ہوتا. آج کا کام کل پر نہ اٹھا رکھو, کتنا معروف جملہ ہے, تو یہ عمر کا جملہ ہے. ہماری ایک ساتھی ہیں تو وہ بہت ڈیلے کرتی ہیں چیزوں کو, میری طرح, میں اپنے اوپر لے لیتی ہوں اس کو. ہاں, تو میں نے ان کو لکھا, میں نے کہا آج کا کام پرسوں پہ نہ ڈالو. میں نے کہا اب یہ محاورہ چینج ہونا چاہیے, آپ تو آج کا کل نہیں پرسوں پہ ڈالیں گی تو بہتر ہے کہ آپ نہ ڈالیں. لیکن یہ جملہ ویسے دیکھیے کتنا خوبصورت ہے, ایسے ہی ڈالتے رہتے ہیں اور کل تو کبھی نہیں آتی, ابھی نہیں تو کبھی نہیں. پھر کہتے ہیں جو چیز پیچھے ہٹی پھر آگے نہیں بڑھی, یہ لکھ لیں. میں اپنے لیے اور آپ اپنے لیے, اللہ نے اگر آپ کو کوئی مقام دیا نا نیکی کا, خوشی کا, عزت کا, تو کبھی ڈونٹ لیو دیٹ, اس کو کبھی بھی نہ چھوڑیں. کیوں نہ چھوڑیں؟ دوبارہ آپ اس مقام پہ نہیں آئیں گے. ڈونٹ, نخرے نہ کریں. ایک دفعہ نخرا کیا پھر چیز واپس نہیں آئے گی. میں نے نہیں پڑھانا یہاں سے, میں ادھر نہیں جاؤں گی, کوئی اور میرے سے اچھا یہاں پڑھانے بیٹھ جائے گا انشاءاللہ. مردوں کو نخرے نہ کرا کریں کہ میں چھوڑ جاؤں گی تو آپ کا کیا ہوگا, چھوڑ کے تو جائیے, ابھی آپ کی تو قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھے گی تو دوسرے رشتے آنے شروع ہو جائیں گے. نخرے نہ کیا کریں, جو نعمت ملی لے لیں, کیونکہ ایک دفعہ پیچھے ہٹ کے آگے آنا بڑا مشکل ہوتا ہے. کسی کی شہرت آوازہ سن کر دھوکہ نہ کھاؤ. حکومت کے لیے ایسی شدت کی ضرورت ہے جس میں جبر نہ ہو, اور ایسی نرمی کی جس میں سستی نہ ہو. تو یہ تھے حضرت عمر, جن کی شخصیت کا حق ادا نہیں ہو سکا لیکن وقت ہی اتنا ہے ہمارے پاس. اب آپ لوگ اپنے آپ سے کچھ کمٹمنٹس کریں کہ میں نے اس میں سے کیا سیکھا اور میں اپنی زندگی میں اس پہ کیا عمل کر سکتی ہوں.